أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بعد الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مؤمنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، خداوند کریم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر یہ موقع فراہم کیا کہ آپ عزیزان کی خدمت میں ذکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی توفیق پیدا کی ہم نے. عزیزان گرامی قدر، چونکہ ایام فاطمیہ ابھی تقریباً تازہ ہی ختم ہوئے ہیں، لیکن ایک جہد سے کہ حضرت کی ولادت کے ایام ابھی باقی ہیں، حتیٰ قم میں بعض اساتید یہ فرماتے ہیں کہ شہادت دوم کے تقریباً 10 دن تک بعض اساتید کے ہاں عزاداری کا سلسلہ جاری رہتا ہے. ان مناسبتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور یہ کہ ابھی تک ذہن فضائل اور مقامات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے آمادہ تو خیر انشاءاللہ ہر وقت رہتے ہیں، لیکن ایک جسے کہا جاتا ہے کہ زمین آمادہ ہے، اس پر ایک ذکر کے کچھ گلہائے عقیدت پیش کر کے آپ کے ساتھ اپنے لیے بھی سب سے بڑی دعا یہ کہ عاقبت بخیری ہو ہم سب کی، اور قیامت کے دن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت ہم سب کو نصیب ہو. اس جہد سے گفتگو کے لیے آج جو میں نے موضوع منتخب کیا ہے، وہ چند ایک مقامات میں سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ایک مقام، اور میں اس چیز کا اعتراف بالکل ابتدا میں ہی کر رہا ہوں کہ مجھ جیسے کم علم طالب علم کی حیثیت نہیں ہے کہ ہم فضائل و مقامات حضرت زہرا کو بیان کر سکیں. یہ ایک حقیقت ہے جس کا مدح خواں پروردگار ہو، اس کا نبی ہو، اس کا ولی ہو، اس کے مقامات اور فضائل کو بیان کرنا ہماری حیثیت نہیں ہے، لیکن خود ان کی بارگاہ سے جو عطا ہوا ہے اس میں سے کچھ آپ کی نظر کرنا مقصود ہے۔ دیکھیے، جب بھی ہم کسی خصوصاً آئمہ میں سے کسی ہستی کی بات کرتے ہیں اور پھر اس کے حوالے سے فضائل، معرفت یا مقامات کا ذکر آتا ہے، تو بعض اذہان میں شاید یہ فکر آتی ہو کہ شاید معرفت سے مراد اصل معرفت ہے، معرفت سے مراد کنہ معرفت، کنہ یعنی اس کی تمام تر جو کیفیات ہیں اس کے ساتھ معرفت، جبکہ ایسا کوئی ادعا نہیں ہے ہمارا۔ اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم فضیلت، مقامات یا معرفت کو بیان کر سکیں، لیکن کیا کن ہے معرفت، اصل معرفت، معرفت کو کما حقہ، جیسا معرفت کا حق ہے، اگر ہم ویسا نہیں سمجھ سکتے تو اس کا مطلب کیا کہ آئمہ اہل بیت کی ہستیوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں؟ ہمارے ایک استاد بڑا واقع یعنی عجیب و غریب جملہ فرمایا ہے، لیکن واقع دقیق جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارا رویہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تمہارا رویہ اپنے امام کے ساتھ کیسا ہے، یہ دیکھنا چاہتے ہو، اس کو سمجھنا چاہتے ہو، تو پہلے مرحلے میں آ کر یہ دیکھو کہ تمہارا رویہ قرآن کے ساتھ کیسا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پیغمبر ہے، میں چونکہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ کیا ہے؟ آپ یقیناً آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے، کیا کہا پیغمبر نے؟ ثقلان کتاب اللہ و عترتی، پھر کیا کہا؟ یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ تو جو رویہ ہمارا قرآن کے ساتھ ہے، وہی رویہ ہمارا خود بخود اپنے امام کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب ہم قرآن کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ رمضانوں میں ایک مرتبہ اگر توفیق حاصل ہو جائے تو وہ اترتا ہے، اکثر گھروں میں جب قرآن اترتا ہے تو پہلے اسے جھاڑا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پچھلے رمضان سے لے کر اب تک قرآن کو جزدان سے نکالنے کی توفیق حاصل نہیں ہوئی ہوتی۔ زیادہ ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ جب کسی نے سفر پہ جانا ہو، کیونکہ قرآن کے نیچے سے نکالنا ہوتا ہے ہم نے، یا گھر میں خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہو جائے، ورنہ ہمیں قرآن یاد نہیں آتا۔ جس طرح سے ہم قرآن کو جزدان میں لپیٹ کر اوپر رکھ دیتے ہیں، بعض اوقات اسی طرح سے ہم اہل بیت کو معرفت نہیں، تقدس کے جزدانوں میں لپیٹ کر اوپر رکھ دیتے ہیں۔ مقدس ہستیاں ہیں، ان کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی۔ تقدس تمام کا تمام اپنے کمال کے ساتھ اس وقت آتا ہے جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے۔ قرآن اس وقت آپ کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے جب جذبات سے باہر نکل آتا ہے، جب آپ کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ قرآن کی طہارت اپنی جگہ پر ہے، یعنی کیا؟ انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی تو جو ایام ہیں ان میں سے ایک روز کا میرا موضوع ہے قرآن کے حوالے سے، عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ لا یمسہ الا المطہرون، کیا مراد ہے اس سے؟ ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ بغیر طہارت کے نہیں چھوا جا سکتا قرآن کو، وہ حکم شرعی ہے۔ اب جب قرآن کو نہیں چھوا جا سکتا بغیر طہارت کے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کو بالکل مت چھوو۔ اتنی سی بات ہے کہ اپنے آپ کو وضو میں رکھنے کی عادت ڈال لو تو قرآن ہر وقت چھو سکتے ہو، ہر وقت قرآن تک پہنچ سکتے ہو۔ یہ قرآن جو کہ قرآن صامت خاموش ہے، اس میں ورود کے لیے ظاہری طہارت کی ضرورت ہے، لیکن وہ قرآن ناطق اللہ نے کمال یہ رکھا ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے تمہیں ظاہری کی ضرورت نہیں ہے، بس دل کو تھوڑا سا پاک رکھو، ذرا سا دل پاک ہونا چاہیے تو پھر قرآن ناطق کے لیے ورود کھلا، دروازے کھلے۔ لیکن دلوں کو پاک رکھ کر، اب کرنا کیا ہے؟ کیا دلوں کو پاک رکھ کے نہیں، جب تک اس تقدس میں، دیکھیں مقدس ہیں اور اس سے زیادہ ہوتے جائیں گے مقدس جب ہماری ان کے متعلق معرفت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر چونکہ یہ بحث ابحاث ہوتی ہے تھوڑی سی سنگین، لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ شاید آپ تک پہنچ جائے، اور یہ خود اہل بیت کی عطا ہے کہ وہ بہت سارے مشکل مطالب کہ جو کسی عام گفتگو میں کتاب میں نہیں پہنچ پاتے فرش ادا کے صدقے سے ہر ذہن تک پہنچتے ہیں. اہل بیت کمال, انشاءاللہ کبھی مجلس میں بھی یہ مواقع چاہیے ہوتے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. عزیزان گرامی قدر, یہ اس فرش ادا کی کیفیت ہے. دیکھیے یہ جو راستہ ہے اہل بیت کی معرفت کا, یہاں منزل نہیں ہے کوئی کہ یہ کہا جائے ہم فلاں مقام تک پہنچیں گے تو ہمیں معرفت حاصل ہو جائے گی, نہیں. اس لیے کہ یہ ہستیاں ہی نا محدود ہیں, لامتناہی ہیں. جہاں لامتناہی آ جائے وہاں پر راستے پر ہونا ہی منزل ہوتا ہے. تو ہم نے صرف معرفت کے راستے پر رہنا ہے, ہر لحظے میں معرفت کو حاصل کر. یہ معرفت ختم ہونے والی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ہم کسی مقام پر پہنچ جائیں گے معرفت تمام, نہیں, بلکہ یہاں منزل ہی اس راستے پر رہنا ہے. تو جب تک راستے معرفت پر ہیں تو منزل پر ہیں. وہ مرحلہ خطرناک ہے کہ جب انسان اس راستے سے دور ہو جائے, اس راستے سے ہٹ جائے. اور یہی وہ راستہ ہے جس کے لیے شیطان کیا کہتا ہے, لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عبادك منهم المخلصين. یہ ہے وہ راستہ جس کے راستے میں شیطان آتا ہے. ہر راستے میں نہیں آتا شیطان. بس یہاں معرفت کو حاصل کرتے رہنا ہے. بس ہماری حیثیت ہی نہیں ہے, اصلا قابلیت ہی نہیں ہے ہمارے اندر کہ اہل بیت کو کمال معرفت, حق معرفت کے ساتھ پہچانا جائے. اور ہم اب یہ بات کر رہے ہیں کس کے بارے میں, اہل بیت کے, کہ جہاں فضائل, جہاں عرفان, جہاں مقامات لامحدود ہیں. جبکہ ہماری اپنی حیثیت کیا ہے, یہ تو مرحلہ اہل بیت کو سمجھنا دوسرا مرحلہ ہے. ہم اپنے آپ کو کتنا جانتے ہیں, کیا شناخت ہے ہماری خود ہمارے بارے میں, میں اپنے آپ کو کتنا پہچانتا ہوں, سوال ہے. کتنا پہچانتا ہوں میں اپنا, میری بعض اوقات ہوتا ہے ہم بڑے زور سے ادعا کرتے ہیں کہ جی میں ہوں, مجھے مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے. یہ ادعا ہوتا ہے نا کہ میں ہوں, مجھے زیادہ کون جانے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو میں ہوں اس کی جو سب سے زیادہ نزدیک ترین چیز ہے وہ میرا بدن ہے. وہ چیز جو سب سے بڑی ملکیت ہے میری, اہم ترین ملکیت ہے, میرا بدن ہے. یہ بدن جس کو میں اپنا کہتا ہوں, اب اس کو باطن کو چھوڑ دیں, آپ اسی اندر کے معاملات کو چھوڑ دیں, یہ ظاہری بدن میرا, کتنا فیصد میرے بدن کا ظاہری بدن میرا جو ہے وہ میں اپنی زندگی میں پورا دیکھ پاتا ہوں. اندازہ لگائیں کتنا فیصد بدن جو میں اپنی آنکھوں سے مستقیماً دیکھ سکتا ہوں, اپنے ہاتھوں سے مستقیماً اپنے جسم کو چھو سکتا ہوں, کتنا فیصد ہے. یعنی ایک بڑا فیصد میرے بدن کا جسے میں اپنا کہتا ہوں پوری زندگی میں دیکھ ہی نہیں پاتا. تو جو میں نے دیکھا نہیں ہے, جس کو میں نے چھوا نہیں ہے, جس کو میں نے محسوس نہیں کیا, اس کے بارے میں میری کیا معرفت ہے. ہماری آپس میں ایک دوسرے کو پہچان کئی طریقے ہو سکتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ تیز ترین معرفت کا ذریعہ کیا ہے, کیسے آپ کسی کو پہچانتے ہیں, سب سے زیادہ سریع ترین ذریعہ کیا ہے ہماری معرفت کا, ہمارا چہرہ. یہ چہرہ, خوبصورت چہرہ ہمارا, اپنے لیے نہیں کہہ رہا, آپ لوگوں کے لیے کہہ رہا
ہوں.
یہ چہرہ جو ہماری پہچان کی اصل ہے, پاسپورٹ میں خدا خواستہ تصویر ادھر ادھر ہو جائے. اب تو کمپیوٹرائز آ گیا پاسپورٹ, کیوں کمپیوٹرائز آیا, اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ تصویر ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے. یہ بنیاد ہے, یہ اصل معرفت ہے انسان کی, اس سے پہچانا جاتا ہے اپنے چہرے سے, پہچان ہے نا. اب آپ تصور کیجئے کہ اتفاق پیش آ جائے, کوئی انسان ابتدائی جوانی میں اپنے کسی ایسے علاقے, کسی ایسی جگہ میں چلا جائے کہ اپنی ابتدائی جوانی سے 10 سال 15 سال کوئی آئینہ, کوئی چیز مہیا نہ ہو, اور اس کے بعد اس کو آئینہ دکھایا جائے تو بہت دیر تک یہ دیکھتا رہتا ہے کہ یہ واقعی میں ہوں. اب ایک لحظے کے لیے، ایک منٹ کے لیے یہ سوچیں کہ اگر اس دنیا میں اللہ آئینوں کو خلق نہ کرتا، یا تھوڑا سا اور پھیلا دوں بات کو، وہ چیزیں جن سے عکس نظر آتا ہے، صرف آئینے نہیں، کبھی پانی میں بھی عکس نظر آتا ہے، کسی اور چیز میں بھی نظر آتا ہے، ریفلیکشن جس میں ہوتی ہے، اگر اللہ نے یہ آئینے خلق نہ کیے ہوتے، یعنی دنیا میں تصور کیجئے، تصور محال نہیں ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے یہ تصور کر لیجیے کہ اگر دنیا میں آئینہ نام کی چیز نہیں ہوتی تو آپ کو پتا لگتا کہ آپ کیسے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو پہچان پاتے کہ آپ کیسے دکھتے ہیں، کیسے دکھائی دیتے ہیں؟ یعنی اگر اللہ اس دنیا میں آئینے پیدا نہ کرتا، ہم اپنے آپ کو نہ پہچان پاتے. تو جو انسان اپنی شناخت کے لیے، اپنی ذات جس کو وہ اپنا کہتا ہے، میں کہتا ہے، جو انسان اپنی شناخت کے لیے آئینوں کا محتاج ہو، وہ خدا کی شناخت بغیر کسی وسیلے کے کیسے کر سکتا ہے؟ اب یہ اللہ کا لطف و کرم ہے کہ اس نے میری مادی پہچان کے لیے مادی آئینے بنائے ہیں، اپنی عرفانی روحانی معرفت کے لیے اس نے روحانی آئینے بنا کر پیش کیے. اور پھر کم نہیں، 124,000 انبیاء کی صورت میں بنا کر بھیجے، اور اس کے بعد خاتم النبیین اور ان کی اولاد سے بہترین آئینے بنا کر کہ جو اس آئینے تک پہنچ جائے گا، عکس خدا اس تک پہنچ جائے گا. اللہ نے آئینے، بغیر وسیلے کے انسان اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا، خدا کو کہاں سے پہچانے گا؟ اب یہ جو عرفان کا راستہ، یہ دنیا میں دین ہے، خدا کی معرفت کی سلسلہ، لیکن اہم ترین مقام کیا ہے؟ قیامت. جہاں کہیں پر بھی آخرت کا عقیدہ موجود ہے، وہاں پر جزا، حساب کتاب، یہ سب کچھ موجود ہے. اور ان عقیدوں میں جو سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے وہ کیا؟ کہ قیامت کے دن انسان کی کیفیات کیا ہوگی. اب ابحاث ہیں یقیناً، قیامت، معاد، اور مہم ابحاث ہیں. یقین کیجئے یہ ان ابحاث میں سے ہیں کہ جن کو اگر آپ سننے کو نہ ملے تو مطالعہ ضرور کیا کریں. انسان کی زندگی میں تقویٰ ایجاد کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز قیامت، قبر، موت اور موت کے بعد کی زندگی کا مطالعہ ہے. واقع یعنی اگر آپ اپنی زندگی میں تقویٰ ایجاد کرنا چاہتے ہیں، ایک اہم ترین رکن اس کا کیا ہے؟ بعد میں آنے والی زندگی، موت اور موت کے بعد کے مراحل میں غور و فکر اور مطالعہ. اب جب انسان اس مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو ہر انسان ماں سوائے معصوم کی، وہ یہ جانتا ہے کہ قیامت کے دن مجھے کسی نہ کسی مددگار کی ضرورت پڑے گی. میں جتنا مرضی اونچا چلا جاؤں، کیوں؟ اس لیے کہ جو سامنے ہمارے ہیں وہ کیا ہے؟ لامحدود. لامحدود کے لیے آپ جتنا مرضی آگے چلے جائیں، اس کے مقابل میں آپ کسی چیز پر نہیں. لامحدود کے سامنے ہر عدد چھوٹا ہے، اور چھوٹے کو اپنے بلند ہونے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت. اسی سہارے کا نام اس دنیا میں توسل ہے، اس دنیا میں شفاعت ہے. انشاءاللہ عرض کروں گا میں، اور کبھی فرصت رہی، کیونکہ شفاعت اپنے اندر ایک مفصل بحث ہے، اور علم کلام میں کہ جہاں پر خاص طور پر عقیدے کی بحث آتی ہے، سنگین بحثوں میں سے ہے. کیا آیا شفاعت ممکن ہے، نہیں ہے؟ آیا غیر خدا کی شفاعت پر عقیدہ رکھنا شرک تو نہیں ہو جاتا کہیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن کچھ چیزیں ایک مختصر سی گفتگو میں آپ کے ذہنوں میں اس لیے کلیئر کرتا چلوں کہ بعض وقت انسان کو موقع فراہم نہیں آتا، لیکن کچھ باتیں، کلیدی نکتے، اہم ترین نکتے اپنے ذہن میں رکھیے. ان اہم ترین نکات میں سے ایک نکتہ یہ ہے کہ شفاعت کا جو عقیدہ ہے وہ بالاتفاق تمام مسلمانوں میں اصل دین میں شامل ہے. شفاعت کے عقیدے کا پہلا منکر ابن تیمیہ. لہذا آج کی دنیا میں بھی وہ فرقہ کے جس کی انتہا ابن تیمیہ پر جا کر ہوتی ہے سوائے ان کے شفاعت کا کوئی منکر نہیں, اصل شفاعت کا کوئی منکر نہیں ہے سوائے ان کے. اور جو منکر شفاعت ہے ہم اس کے لیے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ بارہ اللہ اس کو قیامت میں بھی کسی کی شفاعت نصیب نہ ہو. ان کے علاوہ اصل شفاعت کا منکر کوئی نہیں ہے. شبہ کہاں سے ایجاد ہوتا ہے؟ شبہ وہاں سے ایجاد ہوتا ہے جہاں پر قرآن کا لہن بعض مقامات پر ایسا ہے ما لکم من دونہ ولی ولا شفیع. اللہ کے سوا نہ کوئی ولی نہ کوئی شفیع. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تُجْزِي نَفْسًا عَن نَفْسٍ شَيْئًا. اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کوئی کام نہیں آئے. بلا تقبل منها شفاعه, اور ان سے کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کا لہن جن کا انداز شفاعت کی نفی ہے بظاہر, لیکن پہلا مرحلہ تو یہ کہ جہاں پر یہ آیتیں موجود ہیں وہاں پر اس کے مقابلے پر وہ آیتیں بھی موجود ہیں کہ جو شفاعت کیا اس بات کرتی ہیں. اور ان میں سے ایک آیت جز ہے, کس کا؟ آیت الکرسی کا, جو جز میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا کہ منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے جو اس دن اللہ کے نزدیک شفاعت کرے گا مگر اللہ کے اذن سے؟ بس اگر شفاعت ہونی ہی نہیں ہے کسی اور کی تو اذن کا معنی لفظ ہو جاتا ہے, اور حکیم کا کلام ہے وہ لفظ گفتگو نہیں کرتا. یعنی اگر کوئی اجازت ہی نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی نے شفاعت کرنی ہی نہیں ہے تو الا باذن لفظ ہو جاتا ہے اور اللہ لفظ کلام نہیں کرتا. یعنی کیا؟ اور بھی آیات ہیں, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے خاص مقام پر پہنچنا ہے, خاص نقطہ تک پہنچانا ہے. خود شفاعت کیا ہے؟ کس چیز کا نام شفاعت ہے؟ شفاعت کا اصل مانتا کیا ہے؟ شفاع والشفع والمد. ماشاءاللہ اکثر افراد کو یاد ہے آیت بھی. شف کا معنی دو ہونا, لیکن یہ جو دوگانگی ہے یہ جو دو ہونا ہے یہ عام دو ہونا نہیں ہے. لہذا علماء جب شف کے اوپر بحث کرتے ہیں قرآن کی اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ شف دو گانگی کس کے مقابلے پہ؟ وتر کے مقابلے پر. وتر کیا ہے؟ بس تنہا ہونا, ایک ہونا. یہاں نقطہ بڑا, چونکہ دیکھیے وحدت بھی ایک ہونا ہے, فرد بھی ایک ہونا ہے, وتر بھی ایک ہونا ہے. شفاعت وحدت کے مقابلے پہ دوگانگی نہیں ہے, فرد کے مقابلے پہ دوگانگی نہیں ہے, وتر کے مقابلے پر ہے. اب یہ وتر کیا ہوتا ہے؟ یہ مطلب سمجھانے کے لیے اور ہدف ہے خاص میرا کہ اسی ضمن میں آپ کو زیارت عاشورا اور زیارت آج کی شب میں کون سی پڑھی جاتی ہے؟ وارثہ. زیارت وارثہ اور زیارت عاشورا کا یہی نہیں, یعنی خلاصہ کروں کہ خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی اکثر زیارات کا خاص جملہ ہے. تو ہماری گفتگو بھی حل ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو زیارت کا یہ جملہ سمجھ میں آئے گا. کیا پڑھتے ہیں آپ زیارت میں؟ ایوہ الوتر الموتور. وتر الموتور کا مطلب کیا ہے؟ اسی سے پھر شفاعت کا معنی نکلے گا. السلام علیکم یا سار اللہ وقت سارے. انشاءاللہ سار کا مطلب بھی عرض کروں گا کبھی خدمت میں آپ کی. وتر الموتور, وتر الموتور کیا مراد ہے؟ وتر یعنی تنہا, اکیلا نہ, صرف تنہا نہیں, ایسا تنہا کہ جس کا کوئی یار و مددگار نہ. وتر جس کا کوئی یار و مددگار نہ اسے وتر کہتے ہیں. ایسا تنہا جس کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہو. موتور وہ مقتول کہ جس کی مدد کرنے والا کوئی. بس اب جب آپ زیارت وارثہ پڑھیں اور یہ جملے آئیں تو ذہن میں رکھیے گا, ایوہ الوتر المودور کا معنی کیا, وہ تنہا کہ جو تنہا بھی رہا, اور وہ مقتول جس کے قتل کا بدلہ لینے والا ابھی تک کوئی نہیں ہے, لیکن ابھی نہیں, یعنی ابھی تک نہیں لیا. بس وتر کون سی تنہائی ہے, ایسی تنہائی جس میں کوئی مدد کرنے والا نہ ہو, ایسی کے مقابلے پہ شفا ہے. یعنی کیا, ایسی دو گانگی, ایسا دو ہونا کہ ایک دوسرے کی مدد کر سکے, اسے کہتے ہیں شفاعت. اب اگر شفاعت کا یہی معنی خود اللہ کے لیے تصور کر لیا جائے تو تقریباً جسے کہا جائے شرک کا معنی بن جاتا ہے, کیونکہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے. بس اللہ کے لیے شفاعت, دیکھیے کیونکہ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ للہ شفاعت جمیعا, اللہ کے لیے ساری جتنے بھی شفاعت اللہ کے لیے ہیں, لیکن اللہ کے لیے جو شفاعت ہے اس کا جو ظہور ہے وہ اس کی ذات سے نہیں ہوگا. اس لیے کہ اگر شفاعت کا ظہور اللہ کی ذات سے ہو تو اللہ جس کی شفاعت کر رہا ہے وہ اس کے ساتھ آتا چلا جائے گا, جبکہ وہ ایسا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا. بس اب یہ شفاعت ظہور کرے گی قیامت میں مختلف شکلوں میں. اس شفاعت نے, اب یہ شفاعت کیا ہے, شفاعت اب یہ ہے کہ ایک مدد کرے دوسرے کی, صاحب حیثیت ہو, صاحب قدرت ہو, تب دوسرے کی مدد کرے گا. بس اگر اب یہ مقام آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے, صرف بعض اذہان میں شفاعت کی کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے حضور اپنے نوجوان ساتھ ایک مثال دوں گا اور پھر انشاءاللہ اپنی گفتگو میں دیکھیے. جب آپ خاص طور پہ نوجوانوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو پیش آتا ہے یہ مسئلہ, آپ یونیورسٹی میں اپلائی کرتے ہیں کسی انٹرنیشنل یونیورسٹی میں, فرض کیجئے آپ نے آکسفورڈ میں, ہارورڈ میں, ایل ایس سی میں اپلائی کیا, تو جہاں آپ کے کریڈینشلز مانگتے ہیں کہ آپ اپنے رپورٹ کارڈ جمع کرائیں, اپنے رزلٹ جمع کرائیں, بعض یونیورسٹیاں ٹیسٹ بھی مانگتی ہیں, فلاں ٹیسٹ رزلٹ, فلاں ٹیسٹ رزلٹ, انہی کے ساتھ ایک چیز اور مانگی جاتی ہے جو کہلاتی ہے ریکمنڈیشن لیٹر. کہ کوئی آپ ایک ریکمنڈیشن لیٹر ساتھ جمع کرائیں. اب یہ جو ریکمنڈیشن لیٹر ہے معمولاً نوجوانوں کی نظر میں سب سے زیادہ بے اہمیت چیز یہی ہوتی ہے, لیکن کبھی اگر آپ کو توفیق ہو اور آپ یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن میں آ کر بیٹھیں اور خود بھی کبھی اس ذہن سے بھی سوچیں کہ جس یونیورسٹی نے اتنی قید لگائی ہوئی ہیں, اتنے سخت امتحان مانگے ہیں, انہی کے مقابلے پہ اس نے ریکمنڈیشن لیٹر کو لا کے رکھا ہے, تو اس کا مطلب یونیورسٹی کے نزدیک یہ غیر اہم نہیں ہے. اب جو غیر اہم سمجھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جو آسان ترین طریقے سے ریکمنڈیشن لیٹر اچھا سا لکھ کے دے دے اس سے لے لو. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ریکمنڈیشن لیٹر کھلنے کے فوراً بعد سائٹ پر رکھ دیا جاتا ہے. لیکن جو اسٹوڈینٹ سمجھتے ہیں اس کی اہمیت کو, وہ ایسا پروفیسر, ایسا ٹیچر, ایسا اسکالر تلاش کرتے ہیں کہ جس کی اس یونیورسٹی میں حیثیت ہو. اب بعض پروفیسر ایسے ہیں کہ جن کے مقالے دوسری یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے ہیں. اب آپ خود تصور کیجئے کہ آپ جس یونیورسٹی میں اپلائی کر رہے ہوں, آپ نے جس پروفیسر کی ریکمنڈیشن لی ہو اس کے مقالے اس یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے ہوں, اس یونیورسٹی میں صاحب حیثیت ہو, تو جب اس کا نامہ کھولا جائے گا, اس کا لیٹر آف ریکمنڈیشن کھولا جائے گا تو سائٹ پہ نہیں رکھا جائے گا. کیوں, اس کو اس آدمی نے ریکمینڈ کیا ہے جس کی یونیورسٹی کے اندر عزت ہے, حیثیت ہے, اس حیثیت کا نام شفاعت ہے. سامنے بیان کر دیں, کچھ آیات ایسی ہیں جو شفاعت کی نفی کرتی ہیں, لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جو اس بات کرتی ہیں. شفاعت کیا ہے, ایسی دو گانگی جس میں ایک دوسرے کی مدد کرے, کس انداز سے؟ اس انداز سے کہ جہاں کوئی صاحب حیثیت ہو وہ کسی غیر حیثیت کو مدد کرے، اس کا نام شفاعت. اب قیامت کہ جو بعد کے مرحلے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کے مرنے کے بعد جو سلسلہ شروع ہونا ہے، برزخ ہے، قبر ہے، قیامت ہے، خود قیامت، قیامت کے کئی مرحلے ہیں اور ہر مرحلے کی ہر کیفیت کے اعتبار سے قیامت کا نام مختلف ہے. کبھی یہ ابحاث ہے کہ خود قیامت کے اوپر بحث کی جائے، قیامت کے ناموں پر، اور اس سے پھر نتیجہ لیا جائے. مثلا قیامت کو حشر کا روز کہتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ سارے لوگ محشور کیے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے. قیامت کا ایک نام کیا ہے؟ یوم الحساب. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن سارے حساب پورے ہو جائیں گے. یوم الدین کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ کی قدرت سامنے آئے گی، اللہ کی قدرت اپنے آپ کو ظاہر کرے گی. تو اب لوگ سوال فوراً کرتے ہیں کہ کیا اس دنیا میں اللہ کی قدرت ظاہر نہیں ہے؟ ہے نا سوال کہ اس دن کو خاص طور پر کیوں کہا گیا، اس دن کو کیوں نہیں کہا جاتا؟ کیا یہاں اللہ کی قدرت نہیں ہے؟ یہاں ہے، لیکن اللہ کی قدرت اور اللہ کی قوت اور اختیار کے سامنے اس دنیا میں اس کی مرضی سے بعض مخلوقات کو ایک اختیار کا ذرہ عطا کیا گیا. یہ میں بڑا سوچ سمجھ کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اختیار کا ذرہ. اس لیے کہ استاد فرماتے ہیں کہ استاد پناہیان، واقعا بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ جبر اور مفوضہ، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں انسان مجبور ہے، وہ کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتا، سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں دوسرے کون ہے؟ وہ کہتے ہیں بالکل آزاد ہے، اللہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے. تو جب امام سے پوچھا گیا سوال، امام نے کیا کہا؟ الامر بین الامرین، دونوں کے درمیان میں. تو استاد پناہیان نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، کہا یہ بین سے مراد یہاں پر 50-50 نہیں ہے. توجہ کیجیے گا، یہ جو بین ہے اس سے مراد 50-50، یہ ایسا نہیں ہے کہ 50% میرے اختیار میں 50% اللہ کے. بین یاد رکھیے، بین دو سرحدوں کے درمیان میں کسی بھی نقطے کو بین کہتے ہیں. 99 اور 1 اس کو بھی بین ہی کہیں گے، 50 پر 50 کو بھی کہیں گے. تو یہ درمیان میں صرف، یعنی کسی جگہ پر ہونا بین کہلاتا ہے عربی میں. تو اس بین سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان 50% مختار ہے، نہیں، انسان کا اختیار شاید اس ایک سے بھی بہت کم ہے. تو کبھی انشاءاللہ انسان کے اختیار پہ بھی گفتگو کریں گے، لیکن آپ اپنی اپنی زندگی میں دیکھ لیتے ہیں کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے اختیار سے مجلس میں آئے ہیں. حالانکہ کئی مرتبہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے آنا بھی چاہا ہوگا لیکن آپ نہیں پہنچ پائے ہوں گے. تو دونوں کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ فرق ہے توفیق الہی کا، جس کو حاصل ہو جائے فرض پر پہنچ جاتا ہے. ہم نے دیکھا، تجربہ کیا ہے، لوگ کربلا کی سرحد سے واپس آئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا اختیار نہیں ہے، انسان کا اختیار، ذرہ برابر اختیار. اب یہ ذرہ برابر جو اختیار ہے، بہت ذرہ ہے، انشاءاللہ انسان کا اختیار ہی واقعی بہت مزیدار. یہ جو ذرہ برابر اختیار ہے، اس ذرہ برابر اختیار کو بھی اللہ اس دنیا میں ہونے کی وجہ سے اس دنیا کو مالک یوم الدین نہیں کہتا. لہذا وہ دن جب کوئی اختیار ہوگا ہی نہیں سوائے اللہ کے اختیار کے، اس دن کو کیا کہا؟ مالک یوم الدین. اسی طرح سے ایک اور نام قیامت کا ہے یوم الحسرہ. اب یہ کیا ہے؟ یہ مختلف مرحلے ہیں، مختلف مرحلے ہیں. یہ حشر کہا جاتا ہے جب جمع ہوتے ہیں، حساب کہا، اور حساب کیا ہے؟ واللہ سریع الحساب، اللہ سریع کا اتنا سرعت کے ساتھ ہے، اتنا تیز حساب کتاب ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ مبعوث ہوں گے، اٹھائے جائیں گے، تو ان کے ہاتھوں میں ان کے نام اعمال کی کیفیت سے ان کا حساب ہوا ہوا ہوگا. جس کے سیدھے ہاتھ میں ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جس کے الٹے ہاتھ میں ہوگا اس نے اتنا، یعنی جب پیدا ہوں گے تو حساب شدہ، اتنا سریع ہے. دو چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے سورت کو بیان کیا ہے، کہاں؟ ایک حساب میں اور ایک رضا میں. کہ میرا امام فرماتا ہے آج شب کی دعا ہے نا, یا سریع الرضا, تو جس کا حساب اتنا تیز ہو کہ انسان جب مبعوث کیا جائے گا حساب شدہ ہوگا تو پھر وہ راضی کتنا تیز ہوتا ہوگا. امام نے فرمایا تمہاری آنکھ سے ندامت کا آنسو ٹپکتا نہیں ہے وہ راضی ہو جاتا ہے. میں نے جو مثال دی اس کی طرف پلٹوں گا دوبارہ. یونیورسٹی جب آپ سے ٹیسٹ لے رہی ہوتی ہے اور ٹیسٹ کا ریزلٹ دے رہی ہوتی ہے تو وہ ریکمنڈیشن لیٹر کو دیکھتی بھی نہیں. کیوں؟ مقام نہیں ہے. یہ جو ٹیسٹ لیا جا رہا ہے یہ مقام نہیں ہے ابھی ریکمنڈیشن لیٹر کا. ابھی تو یہ دیکھنا ہے یہ کر کے کیا آیا ہے. لہذا مقام حساب میں کوئی شفی نہیں ہے. یہ دیکھا جائے گا یہ کر کے کیا آیا ہے. لیکن امتحان ہو جانے کے بعد اب دیکھیے یونیورسٹی جانتی ہے کہ بعض اوقات یہ پیش آتا ہے بہت اچھا اسٹوڈنٹ تھا, امتحان کے دن کسی پریشانی کا شکار ہو گیا, کسی مرض کا شکار ہو گیا, کسی ٹینشن کا شکار ہو گیا. ہو سکتا ہے اس ٹینشن کی وجہ سے یہ امتحان صحیح نہ دے پائے, لہذا اس نے اس کے بغل میں رکھا ہوتا ہے ریکمنڈیشن لیٹر تاکہ اس کے لیے یہ ظاہر ہو جائے. صرف امتحان کو اگر وہ اپنے لیے معیار قرار دیں تو ان کے لیے مسئلہ ہے. یہ ہو سکتا ہے کوئی تکے میں اچھے نمبر لے جائے, ہو سکتا ہے کوئی نقل کر کے اچھے لے جائے, ہو سکتا ہے کوئی اچھا کسی مشکل کی وجہ سے پیچھے رہ جائے. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ریکمنڈیشن لیٹر ہے, لیکن وہاں خدا کے ہاں تو یہ مسئلہ نہیں ہے. تو مسئلہ خدا کے ہاں نہیں ہے, مسئلہ اس کی مخلوق کے ہاں ہے. یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے مسئلہ یہاں پر کہ کوئی نقل کر کے آگے نکل جائے گا, کوئی تکے مار کے آگے نکل جائے گا, کوئی اچھا پیچھے رہ جائے گا, نہیں کچھ نہیں ایسا. وہاں کیا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی خیر کی ہوگی سامنے آ جائے گی, ذرہ برابر بھی, ذرہ برابر بھی. اس لیے بہت بہت یاد ذہن میں رکھیے کہ اتنا اپنے آپ کو آپ نے ہوشیار رکھنا ہے علی کے شیعوں کے سامنے اس دن شر نہیں آنا چاہیے, تاکہ اس دن بھی ہمارے مولا افتخار کر سکیں. کام کہاں کرنا ہے؟ یہاں. بس یہاں اگر آپ ایسے ہو جائیں گے تو اس دنیا میں آپ کا امام آپ پر افتخار کرے گا. ذہن اپنا یہ رکھنا ہے کہ یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ مت دیکھیں دوسرے کیا کر رہے ہیں, یہ دیکھیں میرا امام راضی ہے یا نہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی بات, لیکن وہاں مرحلہ یہ نہیں. وہاں مرحلہ کیا ہے؟ اللہ تو سب کو جانتا ہے, سارا حساب کتاب سامنے آ جائے گا. تو پھر وہاں کیوں ضرورت ہے ریکمنڈیشن لیٹر کی؟ اس لیے کہ اس دن کا ایک نام ہے یوم الحسرہ. حسرت کریں گے. اب گناہگار حسرت کریں گے, واضح ہے کہ گناہ کر کے آئے ہیں اور حسرت کریں گے کہ کاش ہم اچھے کام کر لیتے. لیکن یوم الحسرہ کیوں کہا گیا؟ کہا کوئی نفس ایسا نہیں ہوگا جو اس دن حسرت نہ کرے. سارے حتی متقی پرہیزگار ترین افراد, سارے افراد جتنے ہوں گے جتنے سب کے سب سوائے کچھ ذاتوں کے. اب وہ ذاتیں کہاں ہیں؟ وہ دوسرا مرحلہ ہے. یہ مرحلہ کس کا ہے؟ یہ ان لوگوں کا جنہوں نے حسرت کرنی ہے. اور سب حسرت کریں گے تو کہا متقی پرہیزگار یہ کیوں حسرت کرے گا؟ کہا یہ بھی حسرت کرے گا جب اس کے اعمال کا نتیجہ سامنے آئے گا. حسرت کرے گا کہ کاش میں یہ اعمال اور زیادہ کر لیتا. مثلاً اب آپ کو ایک عرض کروں کہ مختلف اعمال کے مختلف ثواب ہیں, اور ثواب حساب کتاب ہوتا ہے, لکھے جاتے ہیں. حساب کتاب کرنے والا فرشتہ اس کی جو کیفیات ہے کبھی چلا, چونکہ میں اگر اس طرف چلا جاؤں گا تو بحث ہو جائے گی. آپ فلاں یہ سمجھیں کہ حساب کتاب کرنے والا فرشتہ
کیفیات بیان ہوئی ہیں اس کی کہ کیسے حساب کتاب کرتا ہے، اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن کیسا فرشتہ ہے، کہا تو کیا کیا حساب کر سکتا ہے، کہا کہ پہلے دن سے لے کر جب سے دنیا بنی سے لے کر آخرت تک جب تک دنیا باقی رہے گی کتنے بارش کے قطرے گریں گے، کتنے خشکی میں گریں گے، کتنے تر میں گرے، کتنے شب میں گریں گے، کتنے دن میں، کا ہر ایک کا حساب لکھتے میں کر سکتا ہوں، اور بھی بہت سارے حساب لہجے میں. فرمایا کہ کوئی شے ایسی ہے حساب کا فرشتہ جس کو اللہ نے کام ہی حساب دیا ہے، تو جب کام حساب دیا ہے تو قوت حساب بھی دی ہے. کوئی ایک شے ایسی ہے جو اس کی قوت حساب سے باہر نکل جاتی ہے؟ کہا کب نکل جاتی ہے؟ کہا جب جماعت مل کر محمد و آل محمد پر درود بھیجے.
سیدۃ النساء العالمین بن کر سامنے آتا ہے.
ذہن میں انشاءاللہ اگر یہ نقطہ رہا تو تیسری مجلس میں انشاءاللہ مزہ آئے گا آپ کو. یہ مقام تمام کی تمام, اب تمام صفات الہیہ نے کہاں دوبارہ ظہور کرنا ہے؟ قیامت کے دن. شفاعت وہ صفت ہے کہ جس میں جلال بھی ظہور کرتا ہے جلال بھی ظہور کرتا ہے. جلال اس لیے کرتا ہے کہ مالکیت اور قدرت کو ظاہر کرنا ہے, اختیار کو ظاہر کرنا ہے. جمال اس لیے کرتا ہے کہ وہاں پر جتنی رحمت کی ضرورت ہوگی کہیں اور نہیں ہوگی. بس مرحلہ شفاعت کیا ہے؟ اللہ کی تمام صفات کو ظاہر کرنا. اب یہ میں نے اتنی دیر آپ کو کہاں مصروف رکھا اس ایک مرحلے کے لیے, لہذا پوری توجہ کیجئے گا. بس مرحلہ شفاعت کون سا مرحلہ ہے؟ جہاں اللہ کی مالکیت نے, اللہ کی قدرت نے تمام اس کی صفات میں ظہور کرنا ہے. یہ ظہور ہوگا شفاعت کے ذریعے سے. اور تمام آئمہ, خود پیغمبر فرمایا کہ قیامت کے دن جتنی طاقتور ترین شفاعت جناب زہرا کی ہے کسی کی نہیں ہوگی. فرمایا اتنی وسیع شفاعت قیامت کے دن کسی کی نہیں ہوگی جتنی جناب زہرا کی. تو کیسے ظہور کرے گی؟ اب اس کو روایت نے بیان کیا, کہا وہ مرحلہ آ جائے گا کہ جب سارا سب کی شفاعتیں بھی ہو چکی ہوں گی, سب اپنے اپنے حصے کے کام کر چکے ہوں گے, تب قیامت کے دن میدان حشر میں آواز آئے گی, اغضوا ابصارکم, اپنی آنکھوں کو جھکا لو. فرمایا کہ کوئی شخص اس دن ایسا نہیں ہوگا جس کی نگاہیں نہ جھکی بھی ہوں, کوئی کسی کی جرت نہیں ہوگی آنکھ اٹھانے کی. تمام نگاہوں کو جھکا کر پھر اللہ منادی کرے گا, ندا دے گا, تو عرصہ محشر میں ورود ہوگا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا. اب میری بیوی وارد ہوگی, کیسے وارد ہوگی؟ فرمایا 100,000 فرشتوں کے پروں پر جناب زہرا کی سواری ہوگی. اب 100,000 فرشتہ بھی سنا آپ نے اور پر بھی سنا, تفصیل کبھی اور صرف اشارہ کر رہا ہوں. عربی میں جناح پر کو کہتے ہیں, لیکن کنایا ہے طاقت سے. سورہ فاطر کی ابتدائی آیات جا کر آج دیکھیے گا, ترجمہ بھی دیکھیے گا. فرشتے ہیں 1 پر والے, 2 پر والے, 3 پر والے. یہ پروں کی تعداد سے کیا مراد ہے ذرا سے آپ تحقیق کریں گے معلوم ہو جائے گا. لیکن کہاں؟ وَغْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, اپنے والدین کے لیے اپنے پروں کو جھکا دو ذلت کے انداز میں. کون سے پر؟ شانہ مراد ہے, لیکن وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے شانہ نہیں کہا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے جناح, اپنے پر جھکا دو. یعنی کیا پر جھکا دو؟ فرمایا اپنے والدین کے سامنے اپنی طاقت کو ذلت میں بدل دو. اب یہ تفصیلی بحث ہے لیکن اشارہ ضرور کروں گا, چاہے پہلے بھی کر چکا ہوں دوبارہ کروں گا. یہ یاد رکھیے, جو شخص اپنے والدین کا مطیع نہیں ہو سکتا وہ کبھی بھی امام, رسول اور اللہ کا مطیع نہیں بن سکتا. اطاعت کے راستے کا پہلا قدم ماں باپ کی اطاعت ہے. کہاں فرمایا کہ جب یہ بوڑھے ہو جائیں, تمہارے حساب سے ریٹائر ہونے کے بعد ریٹارڈڈ ہو جائیں, نعوذ باللہ من ذالک. والدین کے لیے اس طرح کے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں آج کے زمانے, سٹھیا بنا بنا یہ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اسی حالت میں جب یہ تمہیں تنگ کرنے والے بن جائیں, تمہاری ہر چیز میں رکاوٹ پیدا کریں, تمہیں اذیت کرنے والے بن جائیں, تو ان کے سامنے اپنے شانوں کو, اپنی طاقت کو جھکا دو. اور خبردار ان سے سخت بات کی, حتی ولا تقول لهما اف, اف تک نہیں کہنا. تم اف کہو گے ہم تمہیں اطاعت کے دروازے سے باہر نکال دیں گے. اگر پیغمبر کی, اگر امام زمانہ کی اطاعت کرے, پہلے اپنے باپ کی اطاعت, اپنی ماں کی اطاعت کرنا سیکھو. جو اپنے باپ کی اطاعت کر لے گا حتماً امام کی کرے گا, راستہ ہے یہ. جناح کیا معنی؟ طاقت. سورہ فاطر کی انشاءاللہ ابتدائی آیا جا کر دیکھیں گے مراد طاقت. اب فرشتے کی طاقت سے کیا مراد ہے یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن ایک جس کی سواری کو حشر میں اٹھانے کے لیے 100,000 فرشتوں کی طاقت کی ضرورت پڑے, پھر مقدمات ہیں کہ جو انشاءاللہ عرض کروں گا. وہ مقدمات گزرنے کے بعد میری بیوی کو اذن دیا جائے گا جنت میں جانے کا. قیامت کے دن پہلی ہستی جو جنت میں جائے گی جناب زہرا. اب بات سمجھتے ہیں کہ یہ شاید پیغمبر کے اوپر فضیلت دے رہے ہیں, پیغمبر کے اوپر فضیلت, اس کی عقلی دلیل موجود ہے. انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا کہ کیوں جناب زہرا سب سے پہلے جائیں گی جنت میں. لیکن سب سے پہلے اذن ملنے کے بعد میری بیوی روانہ ہوگی, ایک مقام پر ٹھہر جائے گی. اب وہ مقدمہ گزر چکا جو میں نے ذکر نہیں کیا کہ جب میری بیوی انتقام مانگے گی خون امام حسین وغیرہ کا, وہ سارے مرحلے گزرنے کے بعد ایک مقام پہ آ کے ٹھہر جائے گی. جب ٹھہر جائے گی آواز آئے گی کہ سیدہ کیا بات ہے, تو میری بیوی کہے گی پروردگار میں چاہتی ہوں آج میرے مقامات کو پہچانا جائے. میں کہوں آج تو دن ہے جناب زہرا کا, آج پہچانا جائے گا جناب زہرا کو. آواز آئے گی زہرا کیا چاہتی ہو, تو میری بیوی پلٹ کر کہے گی بار الہ جس قلب میں بھی میری محبت موجود ہے میں چاہتی ہوں میرے ساتھ بہشت میں بارے. عجیب میرے ساتھ بہشت میں. آواز آئے گی زہرا نگاہ کرو, اب آدم سے لے کر آخری انسان موجود ہے جو ایک نگاہ میں اپنے محبین کے قلبوں کو پڑھے گی, وہ ہے زہرا. فرمایا جس دل میں بھی ذرہ برابر بھی محبت ہوگی زہرا سلام اللہ علیہا کی, اللہ ان کو جناب زہرا کے ہمراہ کر دے گا. پھر سواری چلے گی, پھر ایک اور مقام پر آ کے ٹھہرے گی, پھر آواز آئے گی کیا بات کا بارے نام میں چاہتی ہوں اس سے زیادہ میرے مقام کو ظاہر کیا جائے. تو آواز آئے گی کہ زہرا آج تیرے مقام بیان ہونے کا دن ہے, جو چاہتی اب کیا چاہتی ہوں. کہا کہ جس کسی نے بھی میری محبت میں کسی کو کپڑا پہنایا, میری محبت میں کسی شربت پلایا, میری محبت میں اطعام کیا, میری محبت میں کسی مومن کی آبرو کو بچایا, اس سے غیبت کو رد کیا, میری محبت میں بار الہ میں چاہتی ہوں وہ بھی بخشا جائے. آواز آئے گی زہرا آج تو جس کے لیے بخشش کا کہے گی بخشا جائے. اب یہ انداز ہونے کے بعد آخری مرحلہ تقریباً قیامت کا کیا صراط. فرمایا کہ تمام کے تمام جتنی بھی خلائق ہیں صراط کے ایک کونے پر یہاں صراط, دوسرے کونے میں بہشت. جو صراط سے جتنی تیزی سے گزرے گا اتنی جلدی بہشت میں پہنچے گا. فرمایا جیسے ہی خلائق صراط پر وارد ہوں گے سب سے پہلے اور سب سے سرعت سے زیادہ جو نور گزرے گا وہ جناب زہرا کا ہوگا. تیز ترین نور جو صراط سے گزرے گا جناب زہرا, اسی لیے جناب زہرا وارد ہوگی پہلے. اب کیوں تیز گزریں گی انشاءاللہ عرض کروں گا, دلیلیں موجود. لیکن پھر تیز ترین طریقے سے گزر گئی بی بی میری, دروازے بہشت پہ جا کے ٹھہر جائے گی اور آواز آئے گی کہ زہرا اب تو بہشت پہ جا سکتی ہو. کہا بار الہ جب تک میرے محبین صراط سے گزریں گے نہیں میں یہیں کھڑی رہوں گی. تو آواز آئے گی زہرا اپنی چادر کو پھیلاؤ, تو میری بیوی اپنی چادر کو پھیلائے گی, اس چادر کے ریشے ہوں گے. آواز آئے گی یا ایہا المحبون لفاطمہ سلام اللہ علیہا تعلقوا باحداب مرت فاطمہ, اپنے آپ کو اس چادر کے ریشوں سے تھام لو, متعلق کر لو, پکڑ لو ان ریشوں کو. فرمایا جس کے ہاتھ میں یہ ریشے آتے چلے جائیں گے وہ پورے صراط سے گزرتا چلا جائے گا. تو سوال کرنے والے نے پوچھا مولا یہ ریشوں سے مراد کیا ہے؟ کہا یہ اس دنیا کے اندر جناب زہرا کی صفات ہے, جو اس دنیا میں جناب زہرا سے متوسل ہو جائے گا قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں یہ ریشے آ جائیں گے. بس ایک جملہ کہوں اور پھر زحمتوں کو آپ کی تمام کروں. تو عزیزوں عجیب بی بی ہے, عجیب مقامات ہیں, واقعاً عجیب ہیں. عجیب سے مراد یعنی واقعاً جہاں پر انسان تعجب میں اور حیرت میں پڑ جائے. واقعاً ان کے مقامات ہماری عقل سے ماورا ہیں. میں اس بی بی کو کیا کہوں کہ جس کی چادر جب عرصہ محشر میں پھیلے گی تو پورے صراط سے اپنے محبوں کو جمع کر لے گی, اور دنیا میں جب اپنے گھر میں پھیلتی ہے تو نبوت و امامت کو اپنے دامن میں سمیٹ کر چادر کے ساتھ بن جاتی ہے. جس کی چادر کی فضیلت یہ ہے وہ دروازے پر کھڑی ہو کر یہ کہہ رہی تھی تجھے معلوم ہے یہاں کون. چادر کا احترام ہے یہ کہ جو چادر کے کونوں کو تھام لے گا وہ بخشا جائے گا. جس کی عند اللہ فضیلت یہ ہے وہ بھی خط لکھا ہے اس میں حاکم شام کے نام, تاریخ میں وہ خط موجود ہے. مصر کے شیعہ عالم دین, ان کی کسی اہل سنت عالم دین سے دوستی تھی, انہی مسائل پہ گفتگو ہوتی رہی تو اس نے تاریخی کتابوں سے یہ خط نکال کے رکھا اور اس سے یہ کہا کہ تو صرف ایک فیصد احتمال یہ دو کہ یہ خط اور اس کا متن صحیح ہوگا. صرف ایک فیصد تو دے سکتے ہو. تو میں کہا کہ جب اس نے خط پڑھنا شروع کیا میں اٹھ کے کسی بہانے سے چلا گیا اور اندر جا کر میں ایک درس سے ایک جگہ سے جھانک کر دیکھ رہا تھا کہ اس عالم دین کے اوپر اس خط کا کیا اثر ہوگا. کہا ایک فیصد امکان, اتنی سی بات. میں نے کہا تم ایک فیصد امکان دو کہ یہ خط سے. کہا وہ خط پڑھتا جا رہا تھا روتا جا رہا. میں خط کا متن پورا نہیں پڑھ سکتا, دیکھو خود لکھا خط. کہا مجھے معلوم تھا دروازے کے پیچھے زہرا کھڑی ہے. میں جانتا تھا. کہا جب ہم نے دروازے کو توڑنا چاہا تو زہرا نے دروازے کو اندر سے اپنے ہاتھوں سے دروازے کو بیوی نے روک لیا. ظالم قدم نے اتنے تازیانے مارے, میری بیوی برداشت کرتی رہی لیکن ایک وقت وہ آیا جب تازیانوں کی ضربت جناب زہرا سے برداشت نہ ہوئی تو میری بیوی نے دروازہ چھوڑ دیا لیکن اپنے آپ کو دروازے سے ملا کے کھڑا کر دیا. کہا میں نے حکم دیا دروازے کو آگ لگائی گئی. کہا میں جھمتا تھا جلتے ہوئے دروازے کے اس طرف جناب زہرا موجود ہے. کہا میں جانتا تھا. کہا جب دروازہ اچھا خاصا جل گیا میں نے اتنی زور سے دروازے کو لات ماری کہ زہرا دروازے اور دیوار کے درمیان میں. کہا لیکن اس کے باوجود بھی زہرا راستہ نہیں چھوڑ رہی تھی. کہتا میں نے تلوار کی نیام سے اتنی زور کی ضربت لگائی ہے کہ زہرا کی چیخ نکل گئی. میری بیوی رو کر کہتی ہے یا فضا خزینی, اے فضا مجھے آ کر سنبھال. عزادار تصور, صرف ایک تصور ہے. ہماری مائیں ہمیں بچپن سے کیا سکھاتی ہے, بیٹا کوئی تکلیف پہنچے تو یا علی مدد. ایک تصور تک آپ کو لے کے جانا چاہیے. اتنا ہماری ماں نے ہمیں سکھایا ہے کہ ذرا ٹھوکر لگتی ہے منہ سے نکلتا ہے یا علی مدد. وہ علی جو ساری کائنات کی مدد کرنے والا ہے گھر کے اندر موجود ہے, لیکن ہائے زہرا کی مصیبت کہ جب زہرا پر مشکل پڑی ہے تو زہرا علی کو آواز نہیں دے سکتی. جانتی ہے یہ ظالم علی کا قصد لے کر آئے ہیں, علی کو گرفتار کرنے آئے ہیں, تو جب زہرا کو مشکل پڑی فضا کو آواز دی یا فضا خودینی, ارے میرا محسن شہید ہو گیا. کہا زہرا زمین پر تھی, ہم نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی. کہا جیسے ہی ہم نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی جناب زہرا پھر ہمارے سامنے آ گئی. کہا پورے قد کے ساتھ جناب زہرا کھڑی ہو گئی میرے سامنے. ملعون کہتا ہے کہ میں نے اس وقت زہرا کے رخسار پر ایسا تماشا مارا علی کے گلے میں رسی باندھ کر لے جایا جانے لگا, ایسے میں پھر ایک مرتبہ آئی ہے میری بیوی آ کر کہتی ہے, اے ظالم اگر تم نے نہ چھوڑا اپنا حسن کو تو میں بد دعا کروں گی. ارے جب دہرا نے کہا بد دعا کروں گی تو انہوں نے ڈر کے مارے میرے مولا کو چھوڑ دیا. میں جناب زہرا کی خدمت میں اتنا کہوں گا کہ بیوی آج تمہاری پھر بھی اتنی حرمت باقی ہے کہ تمہاری بد دعا کے ڈر سے ارے مولا کائنات کو چھوڑ دیا, لیکن ہائے زینب ارے کچھ قدموں کے فاصلے سے دیکھ رہی ہے, ارے شمر ہاتھ میں خجل